قوموں میں بھی جا کر شجاعت نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ جن میں اصل شجاعت ہوتی نہیں, بس اوقات بزدلی سے شجاعت ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہم گئے فلاں جگہ, فلاں پولیس افسر نے ہمیں بلایا تو ہم بڑی شجاعت کے ساتھ گئے, جا کر اس کے سامنے اس کے قدموں میں بیٹھ گئے, پوری شجاعت کے ساتھ, پوری دلیری کے ساتھ. یہاں سے نہیں شجاعت و دلیری نکلتی, غلامی سے بھی بسا اوقات بعض شجاعت کا مفہوم لیتے ہیں. بس وہ غلام کیسے شجاعت ہو سکتے ہیں, آزاد مرد شجاع ہوتے ہیں. اور سیوم مزاحمتی ہو, ان تین خصوصیات کے حامل کام کو عرب حماسہ کہتے ہیں. بہت ساری کتابیں بھی ہیں اس نام سے, شعرا نے لکھی ہیں یا بہت ساری کتابیں ادبی ادبیات میں بہت ان کا چرچا ہے حماسہ کے نام سے. حماسہ ایک کتاب ہے جو یہ عربی پڑھنے والے طلباء ان کے سلیبس میں بھی موجود ہے. حماسہ جیسے متنبی کی کتاب ہے, مقامات حریری ہیں, اسی طرح حماسہ بھی ایک کتاب ہے شعر کی جس میں حماسی شعر ہے. حماسی شعر یعنی وہ شعروں کو حماسی شعر کہا جاتا ہے کہ جو بہادری کے شعر ہوتے ہیں, شجاعت کے شعر ہوتے ہیں, وہ شعر جو کسی قوم کو عملی اقدام پر اکساتے ہیں, دلیرانہ کام پر اکساتے ہیں, ایک مزاحمتی تحریک پر اکساتے ہیں, اس شعر کو حماسی شعر کہا جاتا ہے. چونکہ عربوں میں, اب آئیں اس کلچر میں کہ حماسہ کیا ہوتا ہے. یہ اس عرب سرزمین کا لفظ ہے جو اس کلچر میں بنایا گیا ایک مفہوم کے ادا کرنے کے لیے. اس کے آئینے میں ہم سمجھیں گے کہ کربلا میں کیا ہوا. چونکہ عرب خوب جنگجو لوگ تھے, اسلام سے پہلے جو ان کی ثقافت تھی, ان کا اصلی وقت جنگوں میں گزرتا تھا. اگرچہ ان جنگوں کے کوئی اسباب یا ان کی کوئی وجوہات یا وہ کسی مقاصد نہیں ہوتے تھے, وہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ جنگیں ان میں شروع ہو جاتی تھیں, یعنی آپ جو کہیں بے مقصد جنگیں تھیں, لیکن اس کے باوجود ایک قوم تھی جنگجو. جس طرح بھی مثلا کہتے ہیں افغانی جنگجو ہیں, مثلا ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں. عرب بھی اسی طرح وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے تھے. حتیٰ وہ طولانی جنگ جو سال ہا سال جاری رہی, وہ اس بات پہ جاری رہی کہ سانڈا, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, نہ سانڈ نہ سانڈا, ملخ, ملخ کہتے ہیں اس کو, مکڑی, ٹڈی دل, ٹڈی نہیں ہے جو حملہ کرتا ہے فصلوں پر, جو ہاں استعمال ہوتا ہے نا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, دیکھا بھی ہوگا کبھی, اکا دکا تو رہتے ہیں کھیتوں میں گھاس میں, وہ اڑ کے جمپ مارتا ہے ایسے جا کر. ملخ کہتے ہیں نا اس کو, فارسی میں اس کو ملخ کہتے ہیں. یہ عربوں کی بہت مرغوب غذا تھی کھانا, یہ ٹڈی, یہ بہت مرغوب غذا ہے, اس کا شکار کرتے تھے, وہ تل کے بھون کے اس کو کھاتے تھے. یہ عرب ایک اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا, اسی پنجابی میں مکڑ جس کو کہتے ہیں, مکڑ, معلوم نہیں ذہنی طور پر پہنچے ہیں وہاں یا نہیں. ابھی آپ کے ذہن میں پھر کوئی اور جانور نہ گم رہا ہو نا, ایسا نہیں. جو چھوٹا سا ایک حشرا ہوتا ہے, حشرا, امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی اب جتنے لفظ میں نے استعمال کیے ہیں, پنجابی کے, فارسی کے, عربی کے اور ہر زبان کے. یا اگر کل کہیں سے پکڑ کے لے ہوں گا میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. اس کا شکار, اس کے پیچھے عرب دوڑ رہا تھا اس کو پکڑنے کے لیے, وہ کسی دوسرے عرب کے خیمے میں گھس گیا. اچھلتے اچھلتے یہ حشرا دوسرے کے خیمے میں گھس گیا, تو اس نے کہا کہ میرا شکار آپ کے خیمے میں آ گیا ہے, وہ مجھے پکڑنا ہے. دوسرے عرب نے کہا کہ نہیں, یہ اس نے ہمارے یہاں پناہ لی ہے, اور ہمارا کلچر یہ ہے کہ جو ایک دفعہ ہمارے یہاں پناہ لے لے اس کو ہم دشمن کو نہیں دیتے. اس پہ ان میں آپس میں تو تکار ہو گئی اور اتھا پائی ہو گئی, وہ ایک نے دوسرے کو مار دیا وہیں نیزہ مار کے اسی بات پر. پھر دونوں کے قبیلے آ گئے, یہ اور قبیلے سے تھا, وہ اور قبیلے سے تھا, ان میں جنگ شروع ہوگی. جو 40 سال تک یہ جنگ جاری رہی ہے اور ہزاروں لوگ اس میں مر گئے, یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے اسباب کیا تھے، کہاں سے یہ جنگ شروع ہوتی تھی. جیسے ہماری گھریلو جنگیں شروع ہوتی ہیں اکثر، پہلے خواتین سے شروع ہوتی ہیں، پہلے بہو ساس سے شروع ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ پھیلتی پھیلتی قبیلوں میں بڑھ جاتی ہیں. یہ جیسے چھوٹے چھوٹے مسائل پر حشرے، چھوٹے چھوٹے حشروں پر بات شروع ہوتی ہے، پھر بہت بڑی بات، بات کا بتنگڑ جس کو کہتے ہیں نا، بات کا بتنگڑ بنتا ہے، کاہ کا کوہ بنتا ہے. جہاں پر عرب ان چیزوں پر جنگیں کرتے تھے، لیکن جنگجو تھے، حقیقتاً جنگجو تھے، پہلے جنگ تھے، جنگ کرتے ہوئے ڈرتے نہیں تھے، کتراتے نہیں تھے، مارنے مرنے سے ان کو کوئی بات نہیں تھی. پھر آ کر اس کے بارے میں شاعری کرتے تھے کہ ہم نے کیا کیا. وہ شاعری جو ان جنگوں کے بارے میں، یا ان نیزوں کے بارے میں، یا ان تلواروں کے بارے میں، یا ان جنگجوؤں کے بارے میں جو کرتے تھے، اس شاعری کو آج کہتے ہیں حماسی شاعری، یعنی وہ حماسہ ہے ان کا. اس کو اب ہم لے کر آئیں اس عرب کلچر سے، یعنی جاہلیت کے کلچر سے باہر لے کر آئے، چونکہ کوئی لفظ جس کلچر میں پیدا ہو اس کلچر کا ہی کم نہیں ہو جاتا، استعمال اس کا وسیع ہوتا ہے. یہ لفظ اب استعمال ہوا بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا، ہر اس کام میں کہ جہاں پر انسان نے ایک آگاہانہ شعوری کام کیا. حماسہ ایک شعوری کام ہے، یہ صفت بڑھا لیں اس کے اندر، ایک شعوری کام کرے انسان، اس شعوری کام میں عملی پہلو موجود ہو، ایک اقدام عملی ہو، اور وہ شجاعانہ اور دلیرانہ اقدام ہو اور مزاحمتی بھی ہو، اس کام کو حماسہ کہا گیا. لہذا کربلا جب کہا جاتا ہے حماسہ کربلا، یعنی واقعا ایک حماسہ ہے کربلا، حقیقتاً ایک حماسہ ہے کربلا، اس لیے کہ ایک شعوری کام ہے کربلا، اختیاری کام ہے، انتخابی راہ ہے. حماسہ ہمیشہ انتخابی راستہ ہوتا ہے، شعوری راستہ ہوتا ہے، جن راہوں پر ڈال دیا جائے یا جن راہوں پر مجبور ہو کے انسان چل پڑے وہ حماسہ نہیں ہوتا. کسی کو اگر کسی درندے کے سامنے دھکا دے کے ڈال دیا اور پھر اس درندے نے اسے کچھ نہیں کہا، یہ باہر نکل کے کہا میں نے بڑا حماسہ خلق کیا، نہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو دھکا دے دیا گیا تھا. حماسہ یہ کہ خود اس کے مقابلے میں جاؤ، خود ارادہ کرو شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، انتخاب کے ساتھ کہ میں یہاں جا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ کربلا میں آیا حماسہ ہے کربلا یا نہیں ہے. اب ذرا سید الشہداء کے تھوڑا ساتھ چلنا پڑے گا ہمیں، دیوار کے اس طرف جائیں ہم، شیرمال سے ذرا اس طرف جائیں ہمیں. سید الشہداء کربلا میں، مدینہ میں 60 ہجری میں، 60 ہجری میں مدینہ میں سید الشہداء موجود ہیں، اور حضرت کو طلب کیا جاتا ہے دربار میں، سرکاری آفس میں، دفتر میں، صوبائی دفتر میں، یا کہیں آپ یا جیسے گورنر بلاتا ہے یا فلاں بلاتا ہے، اپنے آفس میں بلاتا ہے، اور جس کو دفتر میں ایک دفعہ بلا لیں پھر وہ تو جنتی ہے، اس سے بڑا افتخار تو اس کے لیے نہیں. اس کے لیے قوم بیچنی پڑے، اس کے لیے دین بیچنا پڑے، اس کے لیے مذہب بیچنا پڑے، چونکہ دفتر بلا لیا ہمیں، بس جو آخری کمالات تھے وہ بھی ہمیں حاصل ہو گئے ہیں، چونکہ ایک صاحب نے ہمیں دفتر بلا لیا. بتاتے بھی ہیں آ کر کے ابھی فلاں کے دفتر سے اٹھ کے آ رہے ہیں. دفتروں میں جانے کا ڈھنگ سید الشہداء سے سیکھیں کہ جب ظالم حکمران دفتروں میں بلاتے ہیں تو کیسے جایا جاتا ہے، جن کا دفتروں سے سروکار رہتا ہے، سیکھیں سید الشہداء سے دفتروں میں جانا کیسے جایا جاتا ہے. خوب بلایا گیا کہ حاکم وقت مر گیا ہے اور اس کا بیٹا تخت نشین ہوا ہے یزید. اس نے خط لکھا ہے، البتہ باپ پہلے تاکید کر کے گیا تھا کہ یہ شخصیات ان سے ضرور بیعت لینا اور ان کی بابت غفلت نہ برتنا. اس نے پہلے اقدام کے طور پر خط لکھا، سید الشہداء علیہ السلام کو بلایا گیا سرکاری دفتر میں کہ آپ یہاں پر آ کر یزید کی بیعت کریں. یہاں سے دیکھیے کہ آیا کربلا حماسہ ہے یا نہیں، اور جس کربلا سے ہم آشنا ہیں وہ کیا کربلا ہے. جو کربلا ممبروں پہ بیان ہوتی ہے، جو کربلا ذاکروں نے بیان کی ہے، جو کربلا ہم نے شاعرانہ تخیل سے خلق کی ہے وہ کون سی کربلا ہے، اور وہ کربلا جو سید الشہداء نے خلق کی ہے وہ کون سی کربلا ہے. اصل دونوں میں کوئی ربط بھی ہے آپس میں یا نہیں ہے؟ طلب کیا سید الشہداء علیہ السلام کو کہ آپ آئیے اور بیعت کریے، مطالبہ بیعت ہوا. اب اس میں جو تبادلہ ہوا گفتگو کا وہ موجود ہے، سنا ہوا ہے کسی حد تک، آپ نے اگر نہیں بھی سنا ہوا سنایا بھی جا سکتا ہے، کس نے بات کی، کس نے کیا جواب دیا. سید الشہداء علیہ السلام ایک ہاشمی جوانوں کا ایک دستہ اپنے ساتھ لے کر گئے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، چونکہ معلوم تھا. انہوں نے مطالبہ بیعت کیا، حضرت نے فرمایا کہ خوب یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ تو دفتروں میں بیٹھ کر کرنے والی بات نہیں، یہ تو کھلے میدان کا کام ہے. تم دفتر میں بٹھا کے مجھ سے کروا رہے ہو بیعت کرنا، وہ بھی حاکم وقت کی بیعت کرنا، یہ تو میدانی بات ہے، دفتروں کی بات نہیں، یہ تو مذاکرات کی بات، یا پردوں کے پیچھے دیواروں کے پیچھے بیٹھ پڑ کر یہ کام نہیں ہوتا. یہ تو کل آنا، تم بھی میدان میں آنا، ہم بھی آتے ہیں، اور سب کے سامنے ملا عام میں ساری مخلوق بلانا، سب کو بلانا تاکہ میری بیعت کا مظاہرہ دیکھیں میں کس طرح بیعت کرتا ہوں. یہ شخص جو ولید جو حاکم تھا مدینے کے اندر، یا شخصیتی طور پر ایسے تھا، مزاج اس کا ایسے تھا، یا ذہنی طور پر ایسے تھا، وہ ایک الگ باب ہے، چونکہ اس کی شخصیت ابھی ہمارے مد نظر. بعضوں نے لکھا ہے کہ ایسا کمزور انسان تھا ارادی طور پر، بعضوں نے لکھا کہ اس کے دل میں نرم گوشہ تھا سید الشہداء کے لیے، احترام کرتا تھا دل سے، بعضوں نے لکھا، اور وجوہات لکھی ہیں وہ الگ ہیں، ابھی اس شخصیت کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے کہ وہ کیسا تھا وہ حاکم. لیکن جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کا مشاور، وہ انتہائی چالاک، مکار، خونخوار، درندہ، مروان بن حکم، یہ شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے وہاں مداخلت کی کہ اگر آپ کے ہاتھ سے ایک دفعہ سید الشہداء نکل گئے، چلے گئے، پھر آپ اس شخصیت پر کبھی قابو نہیں پا سکتے، یہ آخری فرصت ہے تمہارے پاس، ابھی آئے ہوئے ہیں، اور یہاں اگر گھیر لو یا بیعت لے لو یا سر جدا کر دو، یہی پر دونوں کام یہی ہو سکتے ہیں، یعنی بیعت بھی یہاں کے بعد ممکن نہیں ہے، اور ان کا سر بھی اس کے بعد آسانی سے ہاتھ آنے والا نہیں، یہ لہذا دونوں کام یہی کرو، دونوں میں سے جو بھی رہا ہے یہی فیصلہ کرو. وہاں سید الشہداء علیہ السلام نے پہلے جب کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کرو، وہ حضرت نے جواب دے دیا ٹکا سا ان کو، اور تعارف کروایا، اپنا یزید کا تعارف کروایا، اور پھر اسی تعارف کے ذیل میں یہ فرمایا کہ مثلی لا یبایعو لمثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اپنے بارے میں بتایا کہ ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائقہ و محبت الوحی والعظمہ، یہ اپنے بارے میں بیان فرمایا. پھر اس کے بعد یزید کا تعارف کروایا کہ جس کے لیے تم مجھ سے بیعت مانگ رہے ہو، تمہارا جو حکمران ہے، تمہارا جو بڑا ہے، وہ کون ہے؟ میں بتاتا ہوں تمہیں، یزید رجل فاسق، مؤلن بالفسق، قاتل النفس المحرمہ، شارب الخمر، یہ ہے تمہارا حکمران جس کے لیے تم مجھ سے بیعت مانگ رہے ہو، اور یہ میں ہوں. مثلی لا یبایعو لمثلہ ولیکن ننتظر وتنتظرون ونصبح وتصبحون، ہم بھی کل کا انتظار کرتے ہیں، تم بھی کل کا انتظار کرو، کل صبح ہوگی، بلانا لوگوں کو ملا عام میں مدینے میں، چونکہ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. مروان نے کہا کہ یہ اب نہیں ہو سکتا. بار کے پھر تلخی ہوئی مروان کو، حضرت نے خطاب کیا، اس کی گستاخی کا جواب دیا، اس نے کہا سر یہیں کاٹ دو، حضرت نے فرمایا ابن زرقا، तू मलून मेरा सर काटेगा ये काटेगा मेरा सर, तुम दोनों में से कौन है जो मेरा सर लेने वाला है? फिर उसके बाद आए हजरत और फरमाया आकर अहले खाना को कि अब मदीने से कूच का वक्त आ गया है। इसी नुक्ते पे रुक जाए थोड़ा, यहीं पे देखें हमासा है या नहीं है। अच्छा हमासा कहते किसको? से करबला है क्या? करबला किस चीज का नाम है? बाजों के जहन में ये ख्याल है कि अगर सईद शहदा से मुतालबा बैत न किया लिया जाता या न किया जाता और बैत न ली जाती, हारगिज करबला नामी वाकया रोनमा न होता। छेड़ा उन्होंने आकर सईद शहदा को, एक आदमी अपने काम से काम उनसे उन्हें छेड़ते नहीं है, उनसे बोलते नहीं है, उनसे कुछ सरोकार नहीं है, अपनी इबादतों में मशगूल है, अपनी रियासतों में मशगूल है, खाम खाम आकर मुतारिज हुए। जाहिर है फिर जिसको छेड़ा जाए वो अक्सर अमल दिखाता है। अभी मीडिया पर भी ये आजाद मीडिया आजाद चैनल इस पर गुफ्तगू होती है, बसों कदम बड़े खुश होते हैं कि यहाँ शिया मौकिफ की तर्जमानी हो रही है, लेकिन इसी में सुने तो क्या हो रहा होता है खुदा जानता है। पिछले साल के मुहर्रम में एक साहब ने ये इजहार किया टीवी के ऊपर, यही आजाद चैनल के ऊपर, कहा कि खुब इसके बाद सईद शहदा को लोग आए रोकने के लिए कि आप ना जाइए, आप कयाम ना करिए, आप खुरूज ना करिए, हालात मुनासिब नहीं है। सब यही कहते थे ये जुमला कि हालात मुनासिब नहीं है, अभी हालात मुनासिब नहीं है। यानी करबला के वाकया से वो 60 हिजरी का मैं वाकया बयान कर रहा हूं, और आज क्या तारीख है? आज मुहर्रम की 11 मुहर्रम 1426। कितने साल गुजर गए उस वाकया को? 1366। साल अभी तक इस वाकया को गुजर गए हैं। उस वक्त हालात मुनासिब नहीं थे, 1300 साल पहले, 1350 साल पहले हालात मुनासिब नहीं थे, और 1350 साल बाद आज भी हालात मुनासिब बाजों के लिए अभी तक मुनासिब नहीं है हालात। 1300 साल गुजर गए अभी तक हालात मुनासिब नहीं। उस वक्त लोगों ने यही कहा, और न मामूली लोगों ने कहा, बहुत समझदार लोगों ने, बहुत पढ़े लिखे लोगों ने, और बहुत संजीदा शख्सियत ने आकर समझाया। कुछ ने हमदर्दी के तौर पर और कुछ ने बेदर्दी के तौर पर। मसल एक शख्सियत के बारे में खुद सईद शहदा ने फरमाया, पहले उन्होंने कहा कि आप ना जाइए, कयाम ना करिए, उनको कहा कि हजरत ने उसके बारे में कहा कि ये ना जाइए, कयाम ना करिए, घर से ना निकलिए, इसके पीछे कोई हमदर्दी नहीं छुपी हुई है, बल्कि इसके पीछे एक गरज छुपी हुई है। फिर आखिर में उन्होंने उकसाना शुरू कर दिया कि आपका फरीजा है, आप इमाम वक्त है, आपको हतमन जाना चाहिए, उकसाया कि आप जाओ, जैसे ये बाजों को भेजते हैं ना जुलूस में कि आपको तो क्यादत करनी चाहिए जुलूस की, हो उनको उकसाया कि आपका तो शरी फरीजा है, आप इमाम है, आपको जाना चाहिए। हजरत ने फरमाया कि ये मुझे पता है कि मेरा क्या फरीजा है, लेकिन ये जो मुझे उकसा रहा है जाने पर, ये अपने रास्ते से रुकावट हटा रहा है। यानी ये बातें बताती हैं कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम जो शख्स आता था मशवरा देता था हमदर्दी के तौर पर या बेदर्दी के तौर पर, उसकी पूरी जहनियत से आशना थे कि ये किस तनाजुर में बात कर रहा है। बाज हकीकतन हमदर्द थे, इसमें कोई शक व शुभा नहीं है, हकीकतन हमदर्द थे उसमें। जैसे बाज अजवाज नबी, जैसे उम्मे सलमा, बहुत मोहतरमा खातून है जनाब उम्मे सलमा, उन्होंने बहुत हमदर्दी के साथ रोका सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को कि आप ना जाएं। या मसलन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, ये वो शख्सियत है, एक इल्मी शख्सियत, बहुत बर्जस्ता शख्सियत, जिसका एक बड़ा दरख्शंदा माजी है, आकर हमदर्दी के तौर पर रोका। या अपने भाई मोहम्मद इब्ने हनफिया, हमदर्दी के तौर पर रोका इन्होंने, बेदर्दी नहीं थी इनको, और हर एक को एक मुनासिब जवाब सईद शहदा अलैहिस्सलाम ने दिया। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि ये इतने ज्यादा मशवरे, ان مشوروں میں بہت ساری تجاویز بھی تھیں کہ مثلا ایک مناسب درمیانی راستے بھی بتائے گئے کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیے، مکہ چلے جائیے، مدینہ میں ہی بیٹھ جائیے، روزہ رسول کے مجاور بن جائیے، پیش نماز بن جائیے مسجد النبی کے. یہ ساری تجاویز اس میں شامل تھیں، مکہ میں چلے جائیے، یمن چلے جائیے، فلاں چلے جائیے. یا حتی بعض نے کہا کہ ہم وساطت کرتے ہیں آپ میں اور یزید میں غلط فہمی ہو گئی ہے، اس غلط فہمی کو ہم دور کر سکتے ہیں، چونکہ معاویہ کے ساتھ بھی غلط فہمی دور کی کر دی گئی تھی تو اب بھی دور کی جا سکتی ہے، لہذا اس کے لیے ایک بڑا اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعضوں نے خود حضرت کے ساتھ ہمدردی کی، بعضوں نے حضرت کی اولاد کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ. لیکن کسی چیز کا سید الشہداء پر اثر نہیں ہوا. یہ جو آزاد ٹی وی چینل پر اس شخص نے اظہار کیا وہ یہ تھا کہ یعنی اس نے بہت ہی گستاخانہ جملہ استعمال کیا، بے ادبانہ جملہ استعمال کیا، کہا کہ کیوں سید سوال کیا گیا کہ کیوں نہیں مانا جب سب سمجھا رہے ہیں، عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات سمجھا رہی ہیں تو کیوں مان نہیں رہے ہیں؟ تو کہا کہ مزاج میں ہٹ دھرمی تھی. تو مزاج میں ہٹ دھرمی تھی. یہاں آ کر دیکھیں لمحات فکریہ، ایسے مواقع ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب جن کا کام ہے کربلا کے واقعہ کو کھول کے دنیا کے سامنے پیش کرنا، جب وہ دیواروں بنا کے، خود دیواریں بنا کے اور دیوار کے اس طرف کھڑے ہو کر اور فقط ثقافت اور کلچر میں مشغول ہو جائیں گے اور خود کربلا اس طرف پنہان و چھپا دیں گے، پھر لوگ ان کی ٹی وی چینل اور یہ میڈیا اسی قسم کے افراد کو بلا کر کربلا پہ روشنی ڈلوائے گا، وہ کربلا میں روشنی ڈالنے کے بجائے اندھیرا ڈالیں گے. یہ ہوگا اگر ہم نے رسالت ادا نہ کی اپنی، ہم نے اپنا فریضہ ادا نہ کیا، ہم نے یہ دیواریں نہ توڑی اور ہم نے خود روح کربلا لوگوں کو نہ بتائی، پھر لوگ اس طرح کی تفاسیر کریں گے آ کر. اس وقت ہمیں بہت افسوس ہوگا. اور واقعی افسوس ہوتا ہے، تکلیف دہ بات ہے یہ سب کے لیے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ مطالبہ بیعت نہ ہوتا، نہ آتا خط یزید کی طرف سے اور ولید نہ بلاتا اپنے دفتر میں اور مروان وہ جملے نہ کہتا اور کوئی دھمکی کچھ بھی نہ ہوتا اور سید الشہداء کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے، جیسا کہ بعض کا یہی خیال تھا کہ ہم وساطت کرتے ہیں اور یزید سے چاہیں گے کہ آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دے، حتیٰ آپ بیعت بھی نہ کریں، ہم اس سے کہیں گے کہ آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، صرف آپ کہہ دیں کہ آپ بھی یزید سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے، یہ ہم کریں گے، یہ فریضہ انجام دیں گے. چونکہ بعضوں کا اثر رسوخ ہوتا ہے حکومتوں میں انتظامیہ کے ساتھ، وہ ایسے معاملات میں آ کر مشکل حل کر دیتے ہیں. یہاں سوچنے کا مقام ہے. سید الشہداء نے یونی کے بیعت میں عکس العمل دکھایا تاکہ اس نادان کو یہ کہنے کا موقع ملے، اس ناگا انسان کو، کہ مزاج کی مشکل تھی، مزاج ایسا تھا. نہ، مشکل مزاج کی نہیں تھی، مشکل کچھ اور تھی. مشکل یہ تھی کہ حقیقت میں ابھی تک وہ روح امامت اور صحیح تصور امامت لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہوا. ہم تہذیبوں کے پلے ہوئے ہیں، ہماری پرورش دین کی آغوش میں نہیں ہوئی، تہذیبوں کی آغوش میں ہوئی ہے. ہم پروردہ کلچر ہیں، دین کو ہم نے کلچر میں نمک کے برابر مقدار اس کی شامل کی ہوئی ہے تاکہ یہ کلچر تھوڑا سا نمکین رہے. گھر میں خواتین یا ہوٹلوں میں جہاں بھی آٹا گونتے ہیں اس میں نمک ضرور شامل کرتے ہیں، لیکن کتنا نمک شامل کرتے ہیں؟ اگر ایک کلو آٹا گوند رہے ہو تو کتنا نمک چاہیے اس کو؟ ایک مسکال، شاید یہ بھی زیادہ ہو جائے، خصوصاً جن کو بلڈ پریشر ہے ان کے لیے یہ بھی زیادہ ہوگا. ایک دس گرام، دس گرام یعنی ہزار گرام کا آٹا ہو، دس گرام نمک، یہ تناسب ہے، اتنا ہی رکھتے ہیں نا. اور اگر کوئی کہے کہ نمک تو ہے گھر میں کافی ہے، آپ تھوڑا اور ڈال لیں، اگر مثلا 1000 گرام آٹا ہے تو 500 گرام تو نمک ہونا چاہیے، وہ نہیں ڈالتے، کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ شور ہو جائے گا، بہت تلخ ہو جائے گا، وہ ہم سے کھایا. مجھے حقیقت ہے نمک زیادہ ہو جائے کھایا نہیں جاتا. لہذا نمک کی ایک مقدار معین ہے، سب کو پتا ہے کہ کھانے میں اتنا سا فقط نمک ڈالتا ہے، بڑی دیگ ہو یا چھوٹا دیگچہ ہو اس میں مقدار معین ہے سب کو. یعنی ہمارے ذہنوں میں اس کے لیے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کو پہلے ہی پتا ہے. تربیت ہماری ایسے ہوئی ہے کہ کھانے میں نمک اتنی مقدار میں ہوتا ہے. اسی طرح ہماری تربیت ہوئی ہے کہ زندگی میں دین کی مقدار اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی آٹے میں نمک کی مقدار ہے، کہ بے نمک بھی نہ ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ شور ہو جائے یہ زندگی ساری، دین ہی دین ہو جائے اس کے اندر، نہ. لہذا خاتون پہلے شوہر کو کہتی ہے داڑھی نہیں رکھنی ہے، یہ نمک زیادہ نہیں کرنا ہے اس میں. وہ بھی اس کو کہے گا کہ پھر پردہ نہیں کرنا ہے، ورنہ نمک زیادہ ہو گیا تو زندگی شور ہو جائے گی ہماری. یہ چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں میں، اب ورنہ داڑھی اور پردے سے بات آگے کی ہے. وہ یعنی آنے نہیں دیتے ہم زندگی کی طرف دین کو. کلچر ہے ہمارا، اس کلچر میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اس کلچر میں نمک کے برابر دین شامل کرتے ہیں ہم، نمک کے اور سخت محتاط ہے کہ زیادہ نہ ہونے پائے. اگر 365 دنوں میں سے 10 دن وہ بھی 1 گھنٹہ مجلس سننے سے، تو آتھا نمک کی بھی مقدار پوری نہیں ہوتی اس سے، اور سخت محتاط ہے کہ زیادہ نہ ہونے پائے. بس اسی حد تک رہے، باقی سب کلچرل ہیں ہم لوگ، ثقافتی زندگیاں ہماری. کلچر ذہنیتیں الگ ہیں، کلچر ذہنیتوں میں یہ ہے، کلچر نے ہمیں جو پرورش کی ہے اور ہمارے آداب جو سکھائے ہیں، آداب زندگی، ان آداب زندگی میں جس کی آج کل ہمارے حکمران ترجمانی کرتے ہیں کہ جب تک کوئی ہمیں نہیں چھیڑتا، جب تک کوئی مجھے نہیں چھیڑتا، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں. یہی ہے نا، ہمارے تہذیب ہمیں یہی سکھاتی ہے. پوچھتے بھی ہیں کہ انہوں نے آپ کو چھیڑا تھا، کہتے ہیں نہیں انہوں نے چھیڑا تھا. جب انہوں نے نہیں چھیڑا تھا تو آپ نے ان کو کیوں چھیڑا؟ جب یہ نہیں چھیڑ رہے ہیں آپ کو، یہ اپنے کام سے کام رکھے تو آپ نے ان کو کیوں چھیڑا؟ اور یہی ترجمان، چونکہ حکمران ہمارے مذہب کے ترجمان ہیں، ابھی شیخ الاسلام اور اس طرح کے حکمرانوں کو القاب خود علماء دے رہے ہیں مشائخ کانفرنس میں، حکمرانوں کو کہتے ہیں آپ تو شیخ الاسلام کا درجہ رکھتے ہیں مثلا. انہوں نے بھی یہی ہمیں سے کہنا شروع کر دیا کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو، جب کوئی تمہیں نہیں چھیڑ رہا تو تم کیا تکلیف ہے. یہ ہمارا کلچر ہے جو ہمیں یہ تربیت کرتا ہے. ہم گھروں میں بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بچے جب اسکول میں جاؤ، جب روڈ پہ جا رہے ہو، جب مجلس میں جا رہے ہو، تو جب تک کوئی تمہاری چیز کو نہ چھیڑے تم نے کسی کو نہیں چھیڑنا، اگر کوئی تمہاری چیز چھیڑے تو پھر سر کو بتانا جا کر، ورنہ اس سے پہلے تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے بچے کے بیگ سے کوئی چیز نکال رہا ہو، چوری کر رہا ہو، تم نے نہیں بولنا، سن منہ ادھر کر لو. فارسی میں کہتے ہیں شتر دیدی نہ دیدی، یعنی اونٹ دیکھا نہیں دیکھا. یہ تربیت کرتے ہیں نا ہم کہ تم نے کسی کو نہیں چھیڑنا. درحالی کے دین جو پرورش کرتا ہے وہ یہ نہیں ہے، جو آغوش کلچر میں نہیں پیدا ہوئے بلکہ آغوش دین میں پیدا ہوئے ہیں، خانہ نبوت میں. اس لیے اپنے تعارف میں کریں کہ نہ اہل بیت نبوہ، نہیں کہا کہ ہم اہل بیت نبی ہیں، فرمایا اہل بیت نبوت ہیں، ہم چشم و چراغ نبوت ہیں، ہم نے آغوش نبوت میں آنکھ کھولی ہے، ہماری پرورش نبوت سے ہوئی ہے، ہماری پرورش حکم خدا سے اور دستور الہی سے ہوئی ہے، کلچر نے نہیں کی ہے. لہذا انہیں تعلیم دی گئی کہ آپ کو کوئی چھیڑے یا نہ چھیڑے، بعضوں کو آپ نے ضرور چھیڑنا ہے، آپ نے ضرور ان کو چھیڑنا ہے. منتظر نہ بیٹھ رہا کہ جب تک کوئی آپ کو نہیں چھیڑتا آپ کسی کو نہ چھیڑے. لقمان ایک بہترین مربی قرآن نے جو تربیت کا نمونہ پیش کیا ہے قرآنی مربی وہ لقمان ہے. اور دیکھیں لقمان کی تعلیم اور ہماری تعلیم بچوں کو, ہم جب بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں سکھا رہے ہوتے ہیں آداب زندگی جب انہیں سکھاتے ہیں انہیں کیا بتاتے ہیں, لقمان اپنے بچے کو جو قرآن نے بعنوان والد نمونہ اور مربی نمونہ پیش کیا ہے وہ کیا تعلیم دے رہا ہے بچوں کو, یا بنیا اقم الصلاۃ وآت الزکاۃ اور آگے ساری تعلیمات دے کر پھر کہا کہ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر, لوگوں کو چھیڑنا ہے تجھے. ایسے نہیں کہ کانوں والی ٹوپی لگا کے آنکھیں بند کر کے اوپر کالی عینک چڑھا کے اور ادھر کچھ ہو رہا ہو تو ادھر منہ کر لے اور ادھر کچھ ہو رہا ہو تو ادھر منہ کر لے, نہ اپنی نہیں نبیڑنی تو نے, تو نے چھیڑنا ہے لوگوں کو. کیا چھیڑ چھاڑ کرنی ہے؟ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر, اگر کوئی معروف ترک کیا ہوا ہے اور تیرا گزر ہوتا ہے تو اس کو حکم دے, آرڈر دے, دستور دے کہ یہ معروف ہے یہ تو انجام دے, اور اگر کسی کو منکر کے ارتکاب میں دیکھا تو تیرا فریضہ ہے چھیڑ اس کو جا کر, نہیں کہ اپنی منہ ادھر کر لے, تیرا فریضہ ہے تیرا وظیفہ ہے کہ چھیڑ اس کو جا کر, تو اس کو کہے کہ میں تجھے نہیں کرنے دوں گا, میں نہیں کرنے دوں گا تجھے, نہیں غلط کام نہیں کرنے دوں گا, تو بھی چھیڑ دیں دوسروں. یہ والد اپنے بچے کو کہتا ہے کہ تم نے دوسروں کو چھیڑنا ہے لیکن یہاں چھیڑنا ہے آ کر, یہاں چھیڑنا ہے آ کر, امر بالمعروف ونہی عن المنکر. پھر اس کے بعد کہا کہ ظاہر ہے جب تم دوسروں کو چھیڑو گے تو وہ بھی تمہیں, یوں تو نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں لقمان زیادہ سمجھ کر کچھ بھی نہیں کہیں گے, پیر کا بیٹا ہے لہذا رہنے دو اس کو. ایک سوال ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی, ان کے ذہنوں میں ایک سوال ہے, وہ باور نہیں کرتے کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی امت کلمہ گو اور یہ نمازی اور یہ حافظ اور یہ متدین اور یہ حاجی اور یہ سب مل کر ایک دفعہ قتل کر دے نواز رسول کو. یہ بہت ذہنی طور پر یعنی کلچرل ذہنیت کے لیے بہت سخت ہے عزم کرنا اس کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, نہ یہ ہو سکتا ہے چونکہ قرآن نے بھی کہا کہ جب آپ کسی کو, پہلے تو قرآن نے کہا کہ آپ نے چھیڑنا ہے لوگوں کو, یعنی غلط لوگوں کو غلطی کرتے ہوئے چھیڑنا ہے, جو لوگ نہیں آتے معروف کی طرف ان کو آپ نے چھیڑنا ہے, جب آپ چھیڑو گے خوب ظاہر ہے وہ بھی آپ کو جواب دیں گے, آپ جو بھی ہو آپ کو جواب دیں گے, حتیٰ ان کے نبی ہو تو بھی جواب دیں گے, اگر نبی کے بیٹے ہو تو بھی جواب دیں گے, اگر نبی کی بیٹی ہو جب بھی جواب دیں گے وہ لوگ آپ کو, لوگ معاف نہیں کرتے, آپ چھیڑ کے دیکھ لیں, جن کو شک ہے اس بات میں چھیڑ کے دیکھ لیں, لوگوں کو ایک غلطی سے روک کے دیکھ لیں, بہت دور نہ جائیے, مثلا وہ غلطیاں تو ہم سب سے ہوتی رہتی ہیں, آپس میں ہی ایک دوسرے کو بھائی بھائی کو روک کے دیکھ لیں, ذرا دیکھ لیں کہ چھیڑنے سے ہوتا کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے, عکس العمل دکھائے گا وہ, اور وہ عکس العمل پھر جناب لقمان نے بتایا بیٹے کو کہ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک, اصابہ یعنی جو پھر مصیبت اور جو مصائب آئیں گے پھر ان پر صبر بھی کرنا, بھاگ نہیں جانا وہاں سے, چھوڑ نہیں لینا اس کام کو, یا تو تماچے پڑتے ہیں یا تو جوتے پڑتے ہیں یا تو مکے پڑتے ہیں, نہ چھوڑ نہیں جانا. پھر ابھی کراچی میں تھا ایک مجلس میں سوال و جواب کا سیشن رکھا تو ایک محترمہ نے سوال کیا, کہا کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کریں اور لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں, تو جب ہم لوگوں کو سمجھانے جاتے ہیں تو وہ الٹا ہمارے کردار کشی کرتے ہیں, تو میں نے کہا کہ مگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی توقع ہے کہ آپ جا کے لوگوں کو کہیں گے کہ یہ غلط کام نہ کرو, جیب سے ٹافی نکال کے چاکلیٹ دیں گے آپ کو یہ کھا لو, یا وہ آپ کو کندھے پر بٹھا لیں گے کہ وہ تھوڑی دیر میں آپ کو جھولے دے دوں, مثلا آپ نے بہت اچھا روکا مجھے, تو یہی کریں گے آپ, منہ سے روکو گے وہ منہ پہ تماچا مارے گا آپ کو, وہ منہ پہ جوتا مارے گا آپ کو, اور یہی انبیاء کے ساتھ ہوا, یہی تو ہوا انبیاء کے ساتھ, انبیاء کی مشکل یہ تھی, ورنہ انبیاء کو اپنی جان بچانا اپنا سر بچانا بہتر آتا تھا دوسروں سے, چونکہ خدا سے مربوط تھے اور سارے طریقے خدا نے ان کو بتائے ہوئے تھے, لیکن یہ کرنا نہیں تھا, چھیڑتے تھے, اس چھیڑنے پر اکثر عمل دکھایا جاتا ہے. لہذا سید الشہداء نے یوں نہیں کہ ایک بیعت کے مطالبے کے رد عمل میں یہ اقدام کیا نا, یہ ایک راستہ تھا جسے شعوراً انتخاب کیا, شعوراً اس اقدام کو اپنے لیے انتخاب کیا, اختیار کیا, چنا اپنے لیے یہ راستہ. لہذا سارے مشاورین کے روکنے سے بھی اس ارادے کو نہیں بدلا, چونکہ ارادہ کر چکے تھے, پختہ ارادہ اور مصمم ارادہ تھا. اور عرض کیا تھا کہ حماسے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ راستہ آپ کا ارادی, اختیاری اور انتخابی اور شعوری راستہ ہونا چاہیے. دھکا دے کے نا کوئی پھینک دے آپ کو. اگر جس طرح اس لیے کہا تھا کہ ہماری تخیلاتی کربلا کچھ اور ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہید الشہداء کو ماذا اللہ دھکا دے کے کربلا پھینک دیا گیا, پھر تو حماسہ نہیں ہے, پھر تو حماسہ نہیں ہے. حماسہ اس وقت ہوتا ہے کہ کود جائے, خود کود جائے. یعنی جس طرح کہا جاتا ہے کہ مثلا حضرت ابراہیم کو جکڑ کے آتش نمرود میں پھینک دیا گیا, اور جکڑ کے پھینک دیا گیا پھر تو حماسہ نہیں ہے. حماسہ یہ ہے کہ اختیار کرے ابراہیم, اختیار کرے اور انہیں کہے کہ مجھے آگ میں پھینکو. وہ کہاں کہا ابراہیم نے, کوئی بھی تو نہیں کہتا, خود کہا ابراہیم نے, کہا میں مجھے آگ میں پھینکو. جب وہ کلاڑا لیا اور بت خانے میں گئے اور بتوں کو توڑا, یعنی دوسرے لفظوں میں کہ مجھے آگ میں پھینکو, دوسرے لفظوں میں یہ کہ مجھے آگ میں پھینکو. اس لیے تو حماسہ ہے, اس لیے تو قرآن نے ذکر کیا حماسہ ابراہیم, کہ شعوری انتخابی آگاہانہ عالمانہ. لہذا سید الشہداء نے جناب ام سلمہ سے کہا کہ آپ مجھے روکتی ہیں, یہ میرا ایک آگاہانہ راستہ ہے اور مجھے انجام بھی پتا ہے, چونکہ آپ لوگ جو مجھے بار بار کہتے ہو یوں بھی ہو سکتا ہے, یوں بھی ہو سکتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں کہ یوں ہو سکتا ہے, یوں ہوگا. آپ احتمال دے رہے ہو, مجھے یقین ہے کہ یوں ہوگا. ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا وان یراہن سبایا, خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے شہید دیکھے, میری گردن کٹی ہوئی دیکھے, اور ان بیبیوں کو رسیوں میں بندھا ہوا دیکھے. یعنی مجھے پتا ہے کہ کیا ہوگا, یعنی یہ دونوں کام ہوں گے, میں پھر بھی جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے انتخاب کر لیا یہ راستہ. خب کیوں انتخاب کیا ہے؟ اس لیے کہ میرا فریضہ ہے, میرا وظیفہ ہے, مجھے یہی کرنا ہے. میرے سامنے دو راستے نہیں ہیں, البتہ دوسرا راستہ ہے لیکن وہ میں انتخاب نہیں کر سکتا. یہ پہلا کام, کہ یہ اقدام آگاہانہ تھا, یہ کام پہلا شجاع, ابھی بات کریں گے کہ شجاعانہ تھا یا نہیں, دلیرانہ تھا یا نہیں, لیکن یہ شعوری راستہ تھا جو سید الشہداء علیہ السلام نے انتخاب کیا. آگاہانہ عالمانہ راستہ تھا, کسی نے ڈال نہیں دیا حضرت کو, یا حالات نے مثلا, یوں نہیں کہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ ان حالات میں حضرت مجبور ہو گئے یہ کام کرنے پر, نہ خیر, یوں بھی نہیں تھا. یہ کاملا ایک آگاہانہ شعوری راستہ اور انتخابی راستہ تھا, اس لیے یہ حماسہ تھا. حماسہ کربلا اس طرح سے خلق ہوتا ہے, ان ارکان سے خلق ہوتا ہے. چونکہ وقت ہمارا محدود ہے اور یہاں پر غالباً ختم بھی ہو چکا ہے, باقی انشاءاللہ بعد میں. درود پڑھیے محمد علی. Oh.